الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایک بہت ہی پیارا درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکره الغافلون اس درود پاک کے تعلق سے ایک برکت بیان کرتا ہوں کسی شخص نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا حال پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مزید چینل کے ناظرین پروگرام نور علم لیے ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم علم کے نور کو پھیلانے کے لیے مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا گفتگو ہوگی اور علم دین میں اضافے کا ذریعہ بنے گا علم دین سیکھنے سکھانے کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جس کو علم سکھایا جا رہا ہے اس کے حالات سے سکھانے والا باخبر ہو اگر اس کی شخصیت کے بارے میں معلومات ہوگی تو علم سکھانے میں اسے بہت مدد حاصل ہو جائے گی اور اگر معلومات نہیں ہیں تو پھر خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں سامنے والے کی ذہنی حالت کا علم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات اس کو بتا دی جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے نا اہل کو علم سکھانے کی جو خرابی ہے وبال ہے اس کے بھی شکار ہو سکتے ہیں کہا جاتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو تو لہٰذا سکھانے والے کو بھی چاہیے کہ سامنے والے کے بارے میں معلومات حاصل کر لے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے اس کی ذہنیت کیا ہے اس کی نفسیات کیا ہے اس کا علاقہ کون سا ہے اس کی کچھ انفارمیشن ہوگی تو علم سکھانے میں اور اسے کچھ بتانے میں معاون اور مددگار یہ چیز ہمیں ہو جائے گی اللہ کریم ہمیں حکمت عملی کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی ہمیں یہ پہلو سیکھنے کو ملتا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف اور اس تعلق سے ہم سیرت مصطفیٰ کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ جی سیدی پیارے آقا علیہ السلام کا سکھانے کا انداز اور اس میں سامنے والے کے احوال کی معلومات لینا اس تعلق سے کیا فرمائیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ امتی کے لیے ہم سب کے لیے ہر شعبے والے کے لیے ہر منصب والے کے لیے رول ماڈل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے میرے آقا علیہ السلام نے بطور معلم کس طرح ٹیچ کیا کس طرح تربیت کی کس طرح سکھایا یہ ہمیں سیکھنا چاہیے جو بڑے ہیں اپنے اداروں کے گھر کے ٹیچر ہیں استاد صاحب ہیں قاری صاحب ہیں اور سیرت مصطفیٰ کو اس انداز سے بھی پڑھنا چاہیے سیرت مصطفیٰ بہت آسان اور عام فہم اردو میں کتاب یہ پڑھ لیں سیرت رسول عربی پڑھیں اور مزید مدارج نبوت بہت پیاری سیرت کی کتاب ہے اور اللہ پاک کرم فرمائے تو سبل الہدا اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے عربی جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں تو مدینہ مدینہ تو میرے آقا علیہ السلام جو ہم نے ٹاپک آپ نے ارشاد فرمایا اس میں ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارک کا ایک پہلو یہ کہ جو فرسٹ ٹائم آپ سے ملتا حاضری دیتا اور میرے آقا علیہ السلام اس کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں کچھ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹروڈکشن لیتے تھے تعارف لیتے تھے مثلاً حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اور آپ نے مجھے تخت پر اپنے ساتھ बिठाए हुआ था। तो इसमें क्या हमें सबक मिलता है, ये आगे इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। इस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बसरा के गवर्नर थे और अबू जमरा जो थे ये तर्जुमान थे अवाम और आपके दरमियान। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अनुमा ने फरमाया, तुम मेरे पास ठहरे रहो, मेरा वजीफा आएगा तो मैं तुम्हें उसमें से कुछ दूंगा। तो आप 2 माह तक आपके पास ठहरे और फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अनुमा ने बताया कि जब कबीला अब्दुल कैस का वफ्द, वफ्द मीन डेलीगेशन, कुछ लोग मिलकर आए, ये फतेह मक्का से पहले ये वफ्द हाजिर हुआ, इसमें 14 अफराद थे, 14 पर्सन्स थे। सरदार को अशज कहा जाता था, उसका नाम मुनजिर था। ये लोग पहले से ईमान ले आए थे और इनके आने की खबर शाह बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से दे दी थी। अब फारुक आजम ने इनका इस्तकबाल किया। अच्छा, जो सरदार थे अशज, उन्होंने उतर को ऊँट को बांधा और सामान इकट्ठा किया, गुस्ल किया, बहुत उम्दा कपड़े पहने, मस्जिद में हाजिर हुए, 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अब भी होशाक जाते हैं मदीने पाक तो पहले गुस्ल करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू, और उसके बाद बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं। मेरे आका अली सलातो सलाम ने इनकी इज्जत अफजाई किस अंदाज से की कि इनको अपने राइट साइड पर बिठाया और फिर हौसला अफजाई के कलिमात क्या फरमाए कि तुम में 2 आदतें, आदतें इंग्लिश में कहते हैं हैबिट्स, ऐसी हैं जो अल्लाह को पसंद है, वो हैं अक्ल और वकार। अच्छा, मेरे आका अली सलातो सलाम ने पूछा है कौन सा वफद है, तो अर्ज किया गया कि हमारा ताल्लुक रबिया कबीले से। फरमाया, इस कौम को खुशामदीद, मरहबा, जो रुसवा नहीं हुए, शर्मिंदा नहीं हुए, यानी इससे पहले के लश्कर इस्लाम इनकी तरफ जाता, ये कत्ल होते, कैदी बनते, तो ये खुद ही आकर कबूल इस्लाम का शरफ हासिल कर रहे हैं। फिर वफ्द के लोगों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम सिर्फ हुरमत वाले महीनों में ही आपकी बारगाह में हाजिर हो सकते हैं क्योंकि रास्ते में कुफार का मोहल्ला मुजर आता है, वहां से गुजरना मुश्किल है, दुश्मनी है। आप हमें दीन के बारे में कोई वाज़े हुक्म इरशाद फरमाएं, यानी ऐसे आमाल बताएं, ऐसे अकायद बताएं जिन पर हम पाबंदी करें तो अल्लाह की रजा पाएं और हमें अल्लाह पाक राजी होकर जन्नत अता फरमा दे। अच्छा, फिर हम वो अपने इलाके वालों को भी पहुंचाएं वो अहकामात। अच्छा, फिर उन्होंने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछा तो प्यारे आका अली सलात उस्लाम ने 4 चीज़ों का हुक्म दिया और 4 चीज़ों से मना फरमाया। सिर्फ अल्लाह पाक पर ईमान लाने का हुक्म दिया, फिर खुद ही पूछा, क्या जानते हो अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? कहा, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। नमाज की पाबंदी, ज़कात, रमज़ान का रोज़ा रखना, तुम लोग गनीमत से 1/5 हिस्सा दिया करो, 4 चीज़ों से मना फरमाया, वो शराब के बर्तन वगैरह उसके ताल्लुक से था। और फिर फरमाया, इन्हें याद कर लो, ने जो कुछ तालीमात फरमाई, फरमाया याद कर लो और अपने पीछे रह जाने वालों को बता देना। तो मेरे आका अली सलातो सलाम ने अरकान इस्लाम में से 4 का जिक्र किया, हज का जिक्र नहीं किया क्योंकि हज 9 सने हिजरी को फर्ज हुआ। तो मेरे आका अली सलातो सलाम ने देखें इन्हें वेलकम किया और इससे पहले अबू जमरा रहमतुल्लाह ताला ले जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की बारगाह में हाजिर होते तो आप उन्हें तख्त पर साथ बिठाते। ये भी पता चला कि वो कबीले के लोग जो हैं वो आकर बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और दीन सीखते हैं कि अहम मसाइल को जानने के लिए लोगों का उलमा और मुफ्तियाने किराम के पास जाना और जाना चाहिए, अल्लाह पाक नसीब फरमाए। और साथ में ये भी पता चला कि मेरे आका अली सलातो सलाम ने इनकी हौसला अफजाई कैसे की कि उनको खुशामदीद कहा,
इल्म सीखने के लिए वो आए थे
जी, तो उनको मरहबा कहा। अब देखें इस दौर के अंदर जबकि इल्मे दीन की तरफ तवज्जो नहीं है, अगर कोई आ गया तो बस आ गया, अब जाना नहीं चाहिए। हमारे जो असाज़ा हैं उनको ऐसा मामला होना चाहिए। खैर, अल्लाह तबारक व ताला करम फरमाए और हमें नसीब फरमाए कि हम बेहतर अंदाज से इल्म दिन सीखें भी और सिखाएं भी और सीखने वालों की हौसला अफजाई का सामान भी करें।
आने वालों से पूछा भी, कबीले वगैरह की बात हो गई, तो वो जब उन्होंने अपनी कैफियत बयान की तो वाजे हुकुम यानी इन डिटेल बता दें, तो उनको एक तफसील बता दी गई कि ये है, जाके पीछे जो रह गए उनको भी सिखा दो,
इसमें
तो
अगर थोड़ा
सामने वाले
सा
का पता हो तो एक काफी मदद मिल जाती है।
थोड़ा सा इसमें अगर देखा जाए ना, तो एक चीज जो हमारे सामने आती है, तुम्हारा कबीला क्या है, या इस तरह की जो तारुफी गुफ्तगू हो रही है ना, ये एक स्पेस देने का एक अंदाज होता है। नहीं बैठे ना, और बैठते ही कहें को बात पूछनी है तो पूछो, जो पूछना चाहते हो पूछो, तो सामने वाला जो है वो थोड़ा सा मरहूब होता है, खुलते
जी
खुलते
जी
थोड़ा टाइम
ऐसे ही
लगता है।
ऐसे ही,
तो ये कुछ अपनाइयत
वो
वाला
जो है
माहौल
वो
देने के
उर्फियत
लिए,
में तब्दील हो तो अब सीखना सिखाना बेहतर अंदाज में हो जाएगा,
नहीं
माशाल्लाह।
पहले को अपनाइयत वाली गुफ्तगू की जाए ताकि वो थोड़ा सा माहौल बन जाए, अब उसके बाद सामने वाला भी जो है वो अच्छे अंदाज में खुल के गुफ्तगू कर सकेगा। जब मजीद इसमें एक चीज अर्ज करना चाहूंगा, अमीर अहले सुन्नत भी इरशाद फरमाते हैं कि उस्ताद को माहिर नफ्सियात होना चाहिए, सीखने वालों की नफ्सियात के मुताबिक
ये
गुफ्तगू
महारत
करे।
कहाँ से हासिल करे?
एक तो इसका जबरदस्त जरिया अमीर अहले सुन्नत के मदनी
मदीन
मुजाकरे हैं,
मुजाकरा, वाह,
कि
मदीन
सवाल
मुजाकरा।
होते हैं और किस सवाल का कितना जवाब देना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना। नहीं बाज इस तरह के सवाल आते हैं कि मेरे अहले सुन्नत फरमाते हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत रजू कर लें, हालांकि जवाब वहां दिया जा सकता है, मुफ्ती साहब भी साथ ही मौजूद हैं, लेकिन वो मसले की हसासियत इस तरह की होती है कि यूं इस अंदाज में यहाँ बयान करना हो सकता है कि बहुत सारों के लिए तश्वीश का सबब बने, या जवाब काफी व शाफी उस अंदाज में यहाँ ना हो सके। बाज इस तरह के वो पर्दे की चीजें होती हैं कि अवाम के सामने यूं बयान करना वो एक मुनासिब सूरत नहीं होती, तो कभी ये जवाब दिया जा रहा होता है, कभी तफसील से बयान किया जा रहा होता है, कभी उसी पर कहा जा रहा होता है कि इन इन चीज़ों की मजीद वजाहत आएगी तो जवाब दिया जाएगा, तो वो नफ्सियात के मुताबिक होता है।
माशाल्लाह,
नहीं क्या कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है, कितना कहना है, किस माहौल में कहना है, इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए गुफ्तगू की जाए तो फ़ायदा होता है। चाहे हर चीज़ पर अगर डांट डपट का सिलसिला हो, हर चीज़ पर गिरफ्त हो, हर चीज़ पर उसको खेंचा तानी वाला माहौल बना के रखें, तो वो सामने वाले भी शायद बदजन हो जाएंगे या एक घुटन वाले माहौल में रहेंगे। तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जिनसे सरफ नज़र की जाती है, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जिस पर तंबीह होती है।
अच्छा
अच्छा हर एक की, हर जुर्म की सज़ा सज़ाए मौत नहीं होती, तो कैफियत के मुताबिक ही इसको ट्रीट करना चाहिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला आपका जो सिखाने का अंदाज जिक्र किया गया, आप हर जुमेरात को वाज फरमाया करते थे, तो कुछ लोग हाजिर खिदमत हुए और अबू अब्दुर्रहमान आपकी कुनियत थी, आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि माशाल्लाह आपका आवाज़ बड़ा प्यारा होता है, हसीन और दिल नशीन गुफ्तगू होती है, आप रोज़ाना में वाज फरमाया करें। तो आपने फरमाया मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये जुमेरात को हुआ करेगा, फिर रोज़ाना अगर ये सिलसिला शुरू करूँगा तो तुम्हारे लिए कहीं बेजारी और उकताहट वाली सूरत ना बन जाए।
माशाल्लाह,
तो ये भी वक्त मुकर्रर करके दीन सिखाना और मुख्तलिफ तरह के अंदाज अपनाना, ये हमारे अकाबरीन और हमारे बड़ों से साबित है। तो सिखाने वाले को चाहिए कि वो इस तरह के माहौल में लेकर आए कि जिसमें सीखना आसान हो। हम जामियतुल मदीना की बात करें तो जामियतुल मदीना का माशाल्लाह हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है, डबल 12 घंटे का शेड्यूल है। इसमें ये डबल 12 घंटे में सिर्फ तालीम ही तालीम नहीं है, तालीम का जो एक क्लासेस के औकात हैं वो 5 घंटे हैं। जब 5 घंटे में भी आगे तकसीम है, एक पीरियड तो बाकायदा से मदनी चैनल का कर दिया गया, चाहिए अलग से एक टेस्ट भी चेंज होता है, सीखने सिखाने का भी माहौल थोड़ा तब्दील होता है, और गुफ्तगू किस अंदाज में की जाती है, बहुत सारी चीज़ें यूँ सीखने के लिए भी सामने आती हैं, दरमियान में ब्रेक भी आ गई, कभी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कभी वो इलाकाई दौरा,
तो चल
कभी
फिर भी
दीनी
लेते हैं
काम,
जरा ना, बैठे बैठे तो फिर वो भी
तो दीनी काम भी
फिटनेस
साथ
के लिए
आ रहे हैं,
नुकसानदेह हो सकता है। जी
रात दोहराई का अलग वक्त है, फिर इसी तरह मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, यही तलबा जो सीख रहे हैं इनको सिखाने के मौके भी मुयसर आते हैं
माशाल्लाह।
तो कभी तफसीर सुनने सुनाने का हल्का है, कभी दरस की सूरत है, कभी वो चौक दरस है, कभी मस्जिद दरस है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि एक पूरा एक हसीन गुलदस्ता हो और हर एक अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सलाहियत व अहलियत के एतबार से मदनी फूल लेता रहे।
सुभानअल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हर पहलू ही हमारे लिए निजात की राह है, सिखाने
बेशक
वाला है,
बेशक
और माशरे में कैसे रहना है, डीलिंग कैसे करनी है, टीचिंग कैसे करनी है, हर ही मामले में हमें इसमें गाइडनेस मिलती है। अल्लाह करीम हमें इससे सीखने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं।
मेरा नाम हावर है, मैं जामियतुल मदीना फिजाने अता चकदौलत जेहल में पढ़ता हूँ। چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیجئے.
تہجد پڑھیں انشاءاللہ چہرے پر نورانیت آ جائے گی. سبحان اللہ. یہ ایک تو آرٹیفیشل بیوٹی ہوتی ہے نا, ایک ریئل بیوٹی ہے, اصل خوبصورتی وہ اللہ والوں کے چہروں پر ہوتی ہے. تو تہجد میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ چہرے کی نورانیت آتی ہے, اللہ نصیب فرما دے.
اس میں تھوڑا سا یہ اگر وضاحت ہو جائے کہ نورانیت حسن ظاہر کو کہتے ہیں یا بعض اوقات عبادت ریاضات. کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے ہم جس کو کہتے ہیں کہ رنگ بڑا پکا تھا لیکن عبادات اور ریاضت میں وہ کافی جو ہے وہ تہجد گزار اور دیگر معاملات.
رنگ کا گورا ہونا ہی تو وہ ایک خوبصورتی نہیں ہے نا.
جی,
وہ خاص جو اللہ سے لو لگاتے ہیں تو ان کے چہروں پر نورانیت آ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ جو ڈاکٹر حکیم ہیں وہ چہرہ دیکھ کر بیماری بتا دیتے ہیں, کیونکہ وہ جو اندر جو کچھ ہمارا نظام ہے ایک میڈیکلی, اس کے اثرات پیش آنی مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کو اس انداز سے لکھا ہے. تو وہ ایک دنیاوی عمل سے بھی پتہ چل جاتا ہے, یعنی دنیا کے عمل کا بھی دیکھنے والے دیکھ لیتے, چہرے سے پیشانی سے پہچان لیتے. اس طرح نیکی بھی ظاہر ہو جاتی چہرے سے. بعض کے چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں, وہ تو قیامت کے روز بھی دیکھیں گے مومنین کے چہرے کیسے ہوں گے, کفار کے کیسے ہوں گے نا. یعرف المجرمون بسیماہ فیؤخذ بالنواصی والاقدام, وہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. وہ خیر چہرے کو, اور جن کی ایج جیسے ابھی جنہوں نے سوال کیا خاور بھائی نے, ان کی ایج ابھی کم ہے, یعنی کہ جن کو امرد کہا جاتا ہے, ایسے مرد جو ابھی بالغ تو بلوغت کے قریب ہیں یا بالغ ہو گئے مگر داڑھی نہیں آئی یا ابھی گھنی نہیں آئی, تو انہیں تو ان چیزوں سے یعنی ایسی کریمز جو کشش پیدا کریں اس سے بچنا چاہیے. اور اگر سردی کے اندر چونکہ اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, خشک ہو جاتی ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ لگایا جاتا ہے, تو تیل وغیرہ لگا لیں, سوتے وقت لگائیں, امیر علیہ سنت کی تربیت یہ, تاکہ بد نگاہی کرنے والے مائل نہ ہوں. اللہ کی پناہ, اللہ عافیت دے, عزت کی اور عصمت کی بھی حفاظت رہے.
آمین.
آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. جی سیدی, آج کس ہستی کا ذکر خیر ہوگا؟
حضرت مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں گے. اللہ پاک نے آپ کو بہت نوازا اور بہت آپ کی شان عظمت, اور ماشاءاللہ مفتی اسلام بھی ہیں اور بہت بڑے مدرس بھی, پھر شاعر بھی بہت زبردست, محدث بھی, مفسر بھی, مناظر بھی, مدرس بھی, مترجم بھی, منتظم بھی, فقی بھی, واعظ بھی, اور بہت سادہ سادہ نیک طبیعت. اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ایسوں کی کثرت کرے. بچپن میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا مگر آپ نے بہت محنت کی اور بہت کوشش کی اور اللہ نے بہت آپ کو عرف و اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے. مزید استاد صاحب
مفتی خلیل احمد خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو خلیل ملت بھی کہا جاتا ہے.
جی,
آپ کے والد محترم کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا اور آپ کے جو خاندان والے ہیں یا تو زمینداری اس سے ان کا واسطہ تھا یا پھر کچھ افراد تھے جو فوج میں ملازمت وغیرہ اور اس طرح کے کاموں کی طرف مائل تھے. والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت جو ہے یہ ننہیال کے سپرد ہوئی. آپ کے نانا جان عبد الرحمن خان المعروف لال خان عالم تھے اور انہی کی صحبت کی برکت سے آپ بھی راہ علم کی طرف بڑھے.
سبحان اللہ.
آپ کے اساتذہ میں صدر شریعت, صدر طریقت مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہیں, اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, یہ نمایاں
رضا یہاں پر نمایاں لگ رہا ہے نا,
صدر الشریعہ ان کا فیضان بھی فیضان رضا ہی ہے,
بے شک,
اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے. بیعت شریف آپ نے مارہرہ مطہرہ وہاں کی ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو تمام سلاسل طریقت کی اجازت بھی ہے.
ماشاءاللہ.
تدریس بھی مختلف اداروں میں آپ نے کی جن میں مارہرہ بھی ہے اور ہند کے بعد ادارے بھی ہیں. پاکستان آمد کے بعد اولاً آپ نے کراچی کو اپنا مسکن بنایا, اس کے بعد آپ حیدرآباد آ گئے. اور پھر ساری زندگی حیدرآباد ہی میں تشریف فرما رہے، مختلف مساجد میں اپنے خطابت کے فرائض بھی انجام دیے، اور احسن البرکات یہاں آپ ساری زندگی تدریس بھی فرماتے رہے، اور آپ کی یادگار کے طور پر بھی یہ ادارہ الحمدللہ موجود ہے.
آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف تصنیفات یعنی کتب بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، جس کے اندر بالخصوص جو ہے وہ ہمارا اسلام یہ کتاب ہے،
زبردست. اور جو سمجھیں اسلام کی بنیادی معلومات جو ہیں یہ اس میں اندر ماشاءاللہ زبردست ترکیب ہے.
اسی طرح ہماری نماز کے نام،
ہمارا اسلام جو کتاب ہے، متعدد دفعہ آپ نے بھی میرے اہل سنت سے سنا ہوگا، جو نئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں تو میرے اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ ہمارا اسلام ان کو پڑھیں.
بالکل بالکل زبردست کتاب،
پانچ حصے ہیں ماشاءاللہ اس کے،
جی ایک ہی کتاب کے اندر مل جاتے ہیں.
اسی طرح ہماری نماز ہے، عورتوں سے ریلیٹڈ اسلامی بہنوں سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی جو اسلامی بہنوں کی نماز سے اور دیگر مسائل سے ریلیٹڈ ہے.
چادر اور چار دیواری،
چادر اور چار دیواری آپ کی بہت سور نور کی تفسیر جو ہے،
بہار نسواں،
سنی بہشتی زیور، یہ بھی آپ کی تصانیف میں،
فتاوی خلیلیہ بھی آپ کا،
جی فتاوی خلیلیہ، اور کلام بھی شاید تحریر فرمایا.
کلام تو بڑے شاندار اور جاندار ہے.
ابھی میں نے عرض کیا نا کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی بھی دیے، کتابیں بھی لکھی، تو نعتیں بھی لکھی، تو ان کو بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ملا کہ آپ نے بھی یہ کام کیے.
اچھا اس میں ایک چیز بڑی نمایاں کئی حضرات میں نظر آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے علماء میں بہت حد تک اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کتابوں کی دنیا میں رہتا ہے نا وہ خشک مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ حضرات اس طرح کے ہیں کہ کتابوں سے واسطہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ محبت رسول کی لذت، چاشنی، حلاوت جو ان کے ہاں نظر آتی ہے.
استاد صاحب جب کتابیں ایسی ہیں کہ وہ تر ہیں اللہ رسول کے ذکر سے، تو یہ کیوں خشک ہوں گے؟
الحمدللہ
یہ تو تر ہوتے ہیں اور تر کرتے ہیں.
ان کے کچھ کلام کا اگر کوئی حساب سنا دے.
تڑپ رہا ہے خلیل اس قلق میں طائر روح، تڑپ رہا ہے خلیل اس قلق میں طائر روح، کہ شاخ نخل مدینہ پہ آشیاں نہ ہوا، کہ شاخ نخل مدینہ پہ آشیاں نہ ہوا، اس دل لگی میں کام میرا بن گیا خلیل، طیبہ کو کھینچ لے گئی دل کی لگی مجھے. اور ایک کلام جو نا وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں پڑھا جاتا رہا ہے، اب بھی وہ پڑھا جاتا ہے، الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں. اس کا مقطع جو ہے نا وہ بہت پیارا ہے، اللہ ہمارے حق
مطلع بھی سنائے، بیچ میں سے بھی کچھ سنائے اور پھر مقطع بھی سنا دیں.
الہی روزہ خیر البشر پر کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں حالت مر جاؤں. خلیل اب
عشق ہے، کیا محبت ہے.
سبحان اللہ
الحمدللہ حیدرآباد میں متعدد بار ان کے
مزار پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا.
مزار شریف کس جگہ پر؟
سخی عبد الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ میرے مرشد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آل میں سے.
نہیں، یہ بھی ایک محبت ہی ہے کہ آخری آرام گاہ جو ہے وہ بھی غوث پاک کے پوتے کے قدموں میں بنے.
سبحان اللہ، سیدوں کی محبت بھی ہے، غوث پاک کی جو آل ہے وہ آل رسول ہے نا، سید ہیں. اور پھر آپ کا جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت تھی.
مثال بھی رمضان شریف میں ہوا نا،
سبحان اللہ،
28 رمضان المبارک
سبحان اللہ.
عیسوی کے اعتبار سے 18 جون 1985
میں، سبحان اللہ.
اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام رمیز رضا عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کوئٹہ کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ کو خود کفیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟
یہ ان کی ہمتیں جو دینی مدارس بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، پھر چلاتے ہیں. صرف بنانا نہیں، چلانا بھی ہوتا ہے. اچھا، اور علماء جو انفرادی طور پر یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت دشواریاں، یعنی یہ مدتوں سے بعض ایسے بدنصیب ہیں جو مخالفت کرتے ہیں یا دینی علم کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، ہائی لائٹ نہیں کرتے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، مگر علماء کی ہمت ہے، ادارے بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، چلاتے ہیں. اچھا، ادارے بنانا چلانا سعادت کی بات، اور پھر مزید سعادت در سعادت ان کے لیے چندہ جمع کرنا. ان کے چندہ جمع کرنا سنت مصطفیٰ ہے، دینی کاموں کے لیے چندہ جمع کرنا، ٹھیک ہے. غزوہ تبوک پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو ترغیب دلائی. بیر روما، وہ کنواں جو یہودیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کو پانی کے پینے میں بہت تکلیف تھی، کیونکہ وہ بیش قیمت یعنی بہت بڑی قیمت طلب کرتے تھے پانی کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو دینی کاموں کے لیے چندہ جمع کرنا چاہیے، اور چندے کے بارے میں سوال جواب وہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے. اس میں میں ناظمین کو عرض کروں گا، اساتذہ کرام کو، بالخصوص ناظمین کو، کہ جو طلبہ کرام آپ کے پاس پڑھتے ہیں ان کی آپ لسٹ بنائیں، اور ان کا جو آکوپیشن لکھا ہوتا ہے ان کے سرپرست کا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. اگر 10% بچے متمول گھرانوں کے ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، ان کے سرپرستوں سے رابطے میں رہیں، تو آپ کا جامعۃ المدینہ خود کفیل ہو سکتا ہے. کچن کو خود کفیل کریں، سیلریز بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے ہمارے جو معاون شعبے ہیں، ڈونیشن سیل، اس کی طرف توجہ کریں. مدنی عطیات باکس ہیں جو شاپس پر رکھے جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ کریں. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، گھریلو صدقہ باکس ہے، اس کی ترکیب کریں. اور بعض جو سرپرست صاحبان ہیں وہ منتھلی کچھ نہ کچھ خود ہی دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم باقاعدہ رابطہ کر کے کریں گے تو اس کی صورتیں بھی بنتی ہیں. اچھا، پھر عشر کی ترکیب، بالخصوص وہ جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ بھی جو چھوٹے شہروں میں جس کے قریب ہی کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، یا دیہاتوں کے اندر تو کھیت زراعت بہت ہوتی ہے، وہاں ترکیب بنائیں، تو انشاءاللہ الکریم ہمارے یہ ادارے خود کفیل ہوں گے. اور اس میں ناظم جامعہ کا کردار بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. بڑے بڑے علماء جو مدارس جنہوں نے بنائے، اس کے محتمی بنے، وہ مارکیٹوں میں چندہ جمع کرنے کے لیے جاتے رہے اور جاتے ہیں، بیرون ملک کا سفر کرتے تھے اور کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی ہمت کر کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں جانا چاہیے. استاد صاحب، ایک تعداد ہوگی جامعۃ المدینہ کی کہ جو خود کفیل بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہاں کے ناظمین نے بھی تو خود کفیل کیا نا. اچھا، بعض جامعات ایسے ہوں گے کہ ان کے خرچے زیادہ ہیں مگر پھر بھی خود کفیل ہیں، اور بعض جامعات ایسے ہیں کہ ان کا خرچہ اتنا نہیں ہے مگر پھر بھی خود کفیل نہیں ہے. بات ہے کوشش کرنے کی اور اس کو فوکس کرنے کی.
اچھا، مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں ایک گزارش پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں نا کمیٹی ڈالنے کا رجحان ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ غریب سے غریب آدمی بھی ہے نا، تو 500, 1000, 1200, 1500, 2000 کی وہ بھی کمیٹی ڈال رہا ہوتا ہے. جو تاجر طبقہ ہے، تاجر طبقہ بھی کمیٹی ڈالنے کی طرف آتا ہے. یہ یومیہ کی بنیاد پر 10,000, 20,000, 30,000 یا اس سے بھی زیادہ کمیٹی ڈالنے کا سلسلہ کرتے ہوں گے. یہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے نا، اس کے پیچھے کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ پیسہ جمع ہو جائے گا نا، مشکل وقت میں کام آئے گا. تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ قیامت کے دن سے مشکل دن تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو آپ سب کی خدمت میں دعوت پیش کروں گا کہ ایک کمیٹی آخرت کے نام کی بھی ڈال لیں.
اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے وہ 100 ڈال سکتے ہیں، 100 ہو، 500 ہو، 1000 ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے دن کی نسبت سے 1200 ہو جائے، جو زیادہ دے سکتے ہیں وہ زیادہ دیں۔ یہ ہر ماہ دعوت اسلامی کو آپ یہ پیش کرنے کا سلسلہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ میری کمیٹی ہے۔ عام طور پر جس دن کمیٹی نکلتی ہے نا تو بڑا خوشی کا سماں ہوتا ہے، اور بندہ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آج شام کا کھانا میری طرف سے، میری کمیٹی نکلی ہے۔ یہ کمیٹی جس دن نکلے گی نا، اس دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے جو حصہ ملے گا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تصور کیجئے کہ بندہ میدان محشر میں گھوم رہا ہو اور لوگوں کو اٹھ اٹھ کے بتا رہا ہو کہ لوگوں دیکھو میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم کیا، مجھے بخش دیا گیا۔ تو آپ سب کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ اپنے قریبی جامعۃ المدینہ سے رابطہ کیجئے، مدرسۃ المدینہ سے رابطہ کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں رابطہ کیجئے، اور ایک کمیٹی آخرت کے نام کی ڈال لیجئے۔
ماشاءاللہ،
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال
فرمائے، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام۔
محمد یوسف عطاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف۔ میرا باپا یعنی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ باپا، کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو شیطان نماز چھوڑنے کا یا کسی گناہ کرنے کا ذہن میں ڈالے تو آپ جو ہے اور زیادہ جو ہے نیکیاں کرو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو۔ مثلا اگر کوئی اگر شیطان فرض نماز پڑھنے کا چھوڑنے کا ذہن دلائے تو آپ نفل نمازیں اور زیادہ پڑھو۔ تو باپا یعنی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے کو بھی ایسی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ذہن میں کوئی بات آئے تو میں فوراً جو ہے نا اور نمازیں پڑھا کروں اور شیطان پہ جو ہے نا غالب آ جاؤں۔ لیکن جب سے یہ بات ذہن میں آئی ہے اس وقت سے لے کر جو ہے اب تک جو ہے وہ شیطان ہی مجھ پہ غالب آیا ہوا ہے، اور جو زیادہ وہ کروا رہا، میں کیا کروں؟
اور زیادہ رہ گئی، بکھرا ہوا ہے، اور آپ بھی اس پر بگڑے ہوئے ہیں۔
اب وہ
یعنی آپ ہار کیوں قبول کرتے ہیں؟ بتکلف اپنے آپ کو عمل پر لگانا ہوگا، جیسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ بتکلف ذکر کرے، تو یہ بھی ایک محبت ہے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اس کی ذکر سے انسیت ہو جائیے، اور پھر اس کو تکلف نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اس کی پھر مثال دی کہ جیسے کہ بعض بزرگوں کا ہے کہ 20 سال کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت بتکلف کی، اور 20 سال اس کے بعد ہم نے اس سے نفع اٹھایا۔ تو اب آپ تکلف کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کریں۔
پاپا یعنی میں غیر مقیم اسلامی بھائی ہوں، اگر میں گھر پہ جو ہے کچھ نیک اعمال یا کچھ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار ماحول نہیں بن رہا ابھی، ماحول جیسے جامعہ میں ماحول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پڑھنے کا بھی ماحول بن جاتا ہے۔ یہاں فیضان مدینہ میں آتے ہیں، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پاک، تو ذہن بن جاتا ہے۔ اب گھر پہ ذہن نہیں بنتا اور خیال یہ آتا ہے کہ جو ہے نا ماحول نہیں ہے، ماحول ہوگا تو کچھ کریں، اب اس میں کیا کریں؟
ہر کام ماحول سے کیسے ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں عبادت فرمائی اور فرماتے تھے، وہاں ماحول پناہ تھے۔ اسی طرح مطلب بزرگان دین سے تو کافی ایسی حکایات ہیں کہ وہ اکیلے اکیلے عبادتیں کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے۔ ہمارے غوث پاک عراق کے جنگلوں میں، بیابانوں میں عبادت فرماتے تھے۔ ذرا ہم وہ تو کرنے سے رہے، لیکن اس میں اس طرح یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ماحول نہیں ہے، ماحول کی محتاجی کیوں، اس محتاجی کو ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جہاں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، محافظین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو مدینہ مدینہ اکیلے تو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں، امپوسیبل، اکیلے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ شجرا شریف کے اورات پڑھیں تو انشاءاللہ پھر یہ کہ شیطان سے مقابلہ آسان ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے نمایاں جامعۃ المدینہ۔
شاء شعور و آگاہی انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اور یہی شعور و آگاہی حاصل کرنے کے لیے علم جیسی حسین دولت ہونا بھی لازمی ہے، تب ہی انسان اپنی پہچان آپ دکھتا ہے۔ تعلیم و تعلم کے سفر میں دعوت اسلامی عرصہ دراز سے اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہے، بیشتر مدارس، جامعات اور دیگر انسٹیٹیوٹ بنائے، مگر آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں موجود جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا فار بوائز کی، جو کہ SG8 نزد احمد رضا مسجد سبز گنبد والی نارتھ کراچی سیکٹر 9 کراچی وسطی میں واقع ہے۔ اس جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے 1st to 7th year تک درجات ہیں، جن میں تقریباً 250 طلباء کرام زیر تعلیم ہیں، جبکہ رہائشی طلبہ کی تعداد 110 اور غیر رہائشی طلبہ کی تعداد 140 ہے۔ رہائشی طلبہ کے لیے کھانا، میڈیکل اور دیگر سہولیات بھی میسر ہیں۔ اسی جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد 1500 ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک اس جامعۃ المدینہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔
میں محمد رفیق اتاری، ناظم جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی۔ جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی یہ دعوت اسلامی کے چند ان جامعۃ المدینہ میں سے ہے کہ جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں پر تعلیمی سلسلہ ہے وہ 2000 کے اوائل میں شروع ہوا۔ الحمدللہ اس جامعۃ المدینہ میں تقریباً 250 طلباء کرام زیر تعلیم ہیں، اور یہ طلباء کرام ہمارے مقیم بھی ہیں، غیر مقیم بھی ہیں۔ مقیم یعنی وہ طلباء کرام کے جن کو ہم یہاں پر رہائش بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، تعلیم اور دیگر ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، اور جو غیر مقیم طلباء ہیں وہ ہیں کہ جو صبح ہمارے پاس آتے ہیں اور 1 بجے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے غیر مقیم طلباء کرام، یعنی وہ طلباء جو اطراف و اکناف سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان طلباء کرام کی جو ہے تعداد وہ تقریباً 125 کے قریب، جبکہ جو ہمارے پاس مقیم طلباء کرام ہیں یہ بھی تقریباً اسی ہی تعداد میں ہیں۔ اب تک اس جامعۃ المدینہ سے جو طلباء کرام پڑھ کر فارغ ہوئے ان کی تعداد لگ بھگ 1500 کے قریب ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہمارے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی کام ہیں اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ مصروف رہتے ہیں، اور جو ان کا جدول ہوتا ہے اس کے مطابق یہ مختلف مساجد میں علاقے کی وہاں پر جا کر دینی کام کرتے ہیں۔ وہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کا بھی ان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس طریقے سے چوک درس، مسجد درس، اور یہ ان کی الحمدللہ ایکٹیویٹیاں، لوگوں کو نماز کے لیے تیار کرنا، ہفتہ وار اجتماع کا ذہن دینا، مدنی مذاکرے کا ذہن دینا، پھر ان کو ہفتہ وار اجتماع کے روز لے کر جانا، مدنی مذاکرے میں ان کو شرکت کروانا، الحمدللہ یہ ہمارے طلباء کرام یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ جو طلباء کرام مقیم ہوتے ہیں، ان مقیم طلباء کرام کے لیے ایک زبردست یہ بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے، مقیم طلباء کرام کو، کہ ان کے لیے تعلیمی حلقے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد یا نماز ظہر کے بعد، ان دونوں ٹائموں میں ہمارے طلباء کرام ایک جگہ جمع ہو کر اپنے حلقے بنا کر جو انہوں نے صبح سبق پڑھا تھا استاد صاحب سے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ اس دہرائی میں ان طلباء کرام کو فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سبق رہ گیا ہے، کوئی لفظ جملہ رہ گیا ہے، تو وہ دوسرے طالب علم سے سمجھ جائیں گے۔ اس طریقے سے ان کے اسباق کی بہترین دہرائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کل کا سبق بھی تیار ہو جاتا ہے اور آج کا یاد بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اس جامعۃ المدینہ کو تادیر قائم و دائم رکھے۔
آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے۔ حضرت مفتی خلیل برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جس میں اسلام کی بنیادی باتوں کا ذکر ہے، اس کتاب کا نام بتائیے۔ اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ ہمیں رپلائی کریں گے، قرآن دازی کے ذریعے جس کا نام نکلے گا اسے تحفہ پیش کیا جائے گا، اور ماہنامہ فیضان مدینہ کی 12 ماہ کی بکنگ پیش کی جائے گی۔ اپنے سوالات، اپنے تاثرات، اپنی تجاویز بھی ہمیں اس نمبر کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے سیرت مصطفیٰ کے کچھ پہلو سنے، بزرگان دین کی باتیں کی، علم دین کی باتیں ہوئیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ راستہ دکھاتا